بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ یہ سلسلہ گفتگو 29 اعتراضات پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے کی یہ 8ویں نشست ہے اور پردہ زیر بحث ہے۔ جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لازماً اس موضوع کو ابتدا سے دیکھیں، کیونکہ بات اس میں آگے سے شروع ہوتی ہے۔ آخری نشست میں غامدی صاحب سے بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے سورہ احزاب کا وہ مقام، سورہ احزاب کا وہ پس منظر سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ تمام روایتیں ضمن میں جو پیش کی جاتی ہیں پردے کے حوالے سے غامدی صاحب کے سامنے رکھی تھیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سورہ نور میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق مرد و زن کے اختلاط کے وہ کون سے آداب بیان ہوئے ہیں جنہیں وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور اس سلسلے کی پہلی جو ہدایت ہے وہ زیر بحث آ چکی تھی۔ غام صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب آپ کو یاد ہوگا آخری نشست میں ہم نے سورہ نور کے حوالے سے اور سورہ نور اور سورہ احزاب کے پس منظر میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے احکام دیے گئے ہیں، اس کو آپ بیان کر رہے تھے۔ ایک ہدایت زیر بحث آ گئی تھی، اسی کلام کو پیچھے سے جوڑ کے اگر آپ مزید آگے بات بڑھائیں۔
یہ بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ یہ سورہ نور ہے جو مجھے، آپ کو، عام لوگوں کو ہدایات دے رہی ہے، اور یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔
جی
یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ بدکاری کی سزا سے شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ مضمون ایک خاص جگہ پر پہنچا تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اب تم لوگ ان آداب کا لحاظ کیا کرو، جب تم گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو۔ اجازت کیسے لینی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہ ہم زیر بحث لا چکے۔ اس کو استیذان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب مردوں کو خطاب کر کے اور عورتوں کو خطاب کر کے ہدایات دی جا رہی ہیں، اور الگ الگ خطاب کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ جس طرح بیوت مسکونہ کے لیے ہیں اسی طرح بیوت غیر مسکونہ کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ گھر سے متعلق ہے ان کی بات قرآن مجید کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں گھروں کا ذکر بھی کر دیا ہے اور بیوت غیر مسکونہ یعنی یہ ہوٹل، یہ سرائے، یہ دفاتر جہاں پر لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے ان کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو گھر ہیں جہاں رہتے ہو وہاں اجازت لے کے جانا ہے اور اس کے آداب کیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو اس طرح کی جگہ نہیں ہے وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عورتیں وہاں بھی ہوں گی، عورتیں یہاں بھی ہوں گی، مرد وہاں بھی ہوں گے، مرد یہاں بھی ہوں گے، تو جہاں مرد و عورت کے اختلاط کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا وہاں کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو پہلی چیز بیان ہوئی تھی غزے بصر، اس پر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھا کہ غزے بصر کا مطلب کیا ہے، یعنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا ہے، آنکھوں میں آوارگی نہیں ہونی چاہیے، وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے عربیت کی روح سے کہ آپ اپنی آنکھیں زمین پر گاڑ دیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، یعنی وہ آنکھیں ہونی چاہیے کہ جو شرفا کی شرفا پر اٹھتی ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو بھی دیکھتے ہیں، ماؤں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو جو نگاہیں شرم و حیا کے ساتھ بات کرتی ہیں، جن میں آوارگی نہیں ہوتی، وہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ اسی ہم نے تفصیل کر دی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تعلیم دی کہ جب نگاہ بہک رہی ہو تو پھر چہرہ موڑ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آخری واقعہ جو پیش آیا اور روایتوں میں بیان ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے ایک خوبصورت عورت کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح دیکھنا نہیں چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا۔
بعض روایتوں میں آتا ہے تین دفعہ انہوں نے دیکھا، آپ نے تین دفعہ موڑ دیا۔
جی وہ بار بار دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کا رخ موڑ دیا۔ تو غزے بصر کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ آوارہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک شریف النفس انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، مرد ہے تو اس کی بھی، عورت ہے تو اس کی بھی، دونوں کو ہدایت کی۔ اس کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے کہ دوسری ہدایت حفظ فروج کی ہے۔ چنانچہ اب ہم قرآن مجید میں اس مقام کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں یہ چیز زیر بحث ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو، کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومن مردوں کو۔
اچھا، پہلے مردوں کو،
پہلے ان کو خطاب کیا، اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو، اس میں مومنین کا لفظ ہے، اور چونکہ مومنین کے مقابل میں مومنات آیا ہے آگے، تو اب یہ مردوں کے لیے خاص ہو گیا. ویسے تو عربی زبان میں اگر آگے عورتوں کا ذکر نہ ہوتا تو یہ سب کے لیے تھا،
حکمن شامل تھے،
لیکن قرآن مجید نے یہاں تصریح کر دی ہے اس بات کی کہ وہ عورتوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے، مردوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. کون سے گھر؟ خواہ وہ رہنے کے گھر ہیں، خواہ وہ بیوتے غیر مسکونہ ہیں، دفاتر ہیں، سرائے ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جہاں ملنا جلنا ہوتا ہے، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. ہم اس کی وضاحت کر چکے. دوسری ہدایت کیا ہے؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بڑی غیر معمولی تعبیر ہے. یہ بیان ہی اسی طریقے سے آگے عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوئی.
اچھا،
تو یہاں فرمایا ہے کہ ذالک ازکی لکم، ذالک ازکی لہم، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ وہ جو دین کا مقصد ہے، یعنی دین میں ہدایات جس چیز کو پیش نظر رکھ کے دی گئی ہیں، اس کو نمایاں کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں جب سورہ احزاب میں اسی نوعیت کی ہدایات زیر بحث تھی تو کہا تھا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تو وہاں پر اس طریقے سے اس کو بیان کیا تھا. اسی طرح ازواج مطہرات کو یہ کہا تھا کہ پروردگار کیا چاہتے ہیں، یطہرکم تطہیرا، وہ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دین میں تمام ہدایات میں جس چیز کو ہدف اور نسب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے. تو یہاں بھی اس کی طرف توجہ دلائی، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ اس لیے کہ یہاں جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ باطن سے بھی متعلق ہیں اور ظاہر سے بھی متعلق ہے. تو باطن و ظاہر کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ پروردگار عالم. تو اس طرف توجہ دلائی. اس کے بعد وہی الفاظ دہرائے ہیں، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے پیغمبر، آپ اپنے ماننے والی عورتوں کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی ہدایت کر دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ایک ہی الفاظ، ایک ہی اسلوب، وہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے.
اچھا،
اب اس میں یہ سمجھیے، غزے بصر کو تو ہم سمجھ چکے
جی.
اس میں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حفظ فروج سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں یہ تعبیر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس جگہ آئی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ تعبیر سورہ معارج اور سورہ مومنون میں بھی آئی ہے.
اچھا، انہی الفاظ کے ساتھ،
وہاں پر الا کے ساتھ تضمین ہو گئی ہے.
اچھا،
الا علی ازواجہم
جی.
چنانچہ وہاں اس کا مدعا بدکاری تک محدود ہو گیا ہے.
اچھا،
لیکن یہاں پر بھی اور سورہ احزاب میں بھی، یہاں الحافظات الحافظون کے ساتھ لفروجہم کے الفاظ آئے ہیں. تو دونوں جگہوں پر اگر آپ دیکھیں، نور میں بھی اور احزاب میں بھی، تو یہ اب محض بدکاری سے بچنے کے معنی میں نہیں رہی. یعنی سیاق نے اس کے اندر بڑی وسعت پیدا کر دی ہے، گویا وہ مفہوم پیدا کر دیا ہے جس کو آپ سطر سے تعبیر کرتے ہیں، چیزوں کو چھپانا، نگاہوں سے بچانا. یعنی یہ پہلو اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، حفظ کا پہلو، حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی. اب شرمگاہوں کی حفاظت کرو کہ جب آپ الفاظ کہیں گے تو عربیت کی روح سے اب یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کپڑے کی ایک دھجی شرمگاہ کے اوپر رکھ لی. جیسے آپ مثال کے طور پر خواتین کو بکنی میں دیکھتے ہیں
جی،
یعنی یہ اب مطلب ہو نہیں سکتا اس کا.
اچھا،
اس لیے کہ اب یہ تعبیر محض شرمگاہ کو ڈھانپنے کی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ہے. تو جو حفظ فروج ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا اطلاق کیسے ہوگا، تو اس کو اب دیکھنا چاہیے. اس کے معنی اب یہ ہے کہ آپ کے باطن میں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کے باطن میں بدکاری کی طرف میلان نہ ہو. حفاظت کہاں کریں گے، پہرا کہاں لگائیں گے؟ سب سے پہلے باطن میں لگے،
یعنی دل پہ پہرا لگے،
مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. اندر کوئی میلان پیدا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے بدکاری کی طرف کوئی رجحان نہیں پیدا ہونا چاہیے. مرد عورتوں سے مل رہے ہیں، عورتیں مردوں سے مل رہی ہیں، دونوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ حفظ فروج، اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو. یہ حفاظت کے الفاظ ہی نے یہ مدعا اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اب اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہو جاؤ. اس لیے کہ اب افشا نہیں ہونا چاہیے، آپ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ باطنی لحاظ سے آپ اپنے خیالات کے اوپر پیرا بٹھاتے ہیں،
پردہ لگا دیتے ہیں،
اور پردہ لگا دیتے ہیں، اور ظاہر میں کیا کرتے ہیں؟ ظاہر میں آپ دوسروں سے حفاظت کرتے ہیں،
لباس کا پردہ لگا،
حفظ کا پہلو ہے نا
جی.
یعنی اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، تو آنکھوں کے بہکنے کے مواقع سے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دوسری بات یہ ہو گئی. تو بہکنے کے مواقع سے جب آپ نے حفاظت کرنی ہے، تو اب یہ لباس سے متعلق بھی حکم ہو گیا. یعنی اسی وجہ سے جہاں میں نے اس کو بیان کیا ہے، تو وہاں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صرف اتنی نہیں رہی کہ بدکاری سے بچو، بات اتنی بھی نہیں رہی کہ آپ بدکاری کا میلان نہ پیدا ہونے دو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہارا لباس ایک بدکوارہ کا لباس نہیں ہونا چاہیے، یہ لباس شائستہ، مہذب، صنفی اعضاء کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. جب آپ اس طرح کی ایک اصولی ہدایت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اصولی ہدایت اب جب قبول کی جائے گی، تو اطلاق کا مسئلہ پیدا ہوگا نا، اپلیکیشن
جی،
اپلائیڈ ہونا ہے اس بات نے. تو اگر تو اس کی اپلیکیشن کو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہو، تو بحث ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کو اجتہادی طور پر کرنا ہے، تو کوئی اصول طے کریں گے نا، جس کی بنیاد پر کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیں. میں نے عرض کر دیا کہ حفظ فروج میں یہ تقاضا پورا نہیں ہوا محض،
کیونکہ حفاظت کا ہے،
اس میں حفاظت کا پہلو ہے.
کم سے کوئی اور لفظ آ سکتا تھا ڈھانپنے کے لیے؟
استتار کے الفاظ تھے، ستر کا لفظ تھا ڈھانپنے کے لیے عربی زبان میں، اسی طرح سے غطہ کا لفظ موجود تھا، بہت سے الفاظ تھے، تو وہ استعمال کیے جا سکتے تھے، وہ نہیں استعمال کیے. حفظ فروج کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بڑی بلیغ تعبیر ہے یہ. اب یہ حفظ فروج میں اب آپ اس کو متعین کریں گے نا، تو ہم جب دین میں کسی چیز کو اجتہادی طور پر بھی متعین کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے دی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے سیاسی نظم کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہوگی، اب جب اس کا آپ اطلاق کریں گے کسی معاشرے کے اوپر، تو وہ اجتہادی اطلاق ہوگا. لیکن اس اجتہادی اطلاق کا کوئی پرنسپل طے کریں گے نا پہلے، کیسے کرنا ہے آپ نے، یعنی حفظ کو کیسے متعین کیا جائے. تو میں نے عرض کیا تھا، ایک تو اس کا باطن ہے کہ شرم گاہوں میں کوئی میلان نہیں پیدا ہونا چاہیے. اب جب ظاہر میں آپ آئیں گے، تو ظاہر میں ظاہر ہے اس کا تعلق لباس سے پیدا ہو جائے گا، ڈھانپنا ہے اب. تو محض شرم گاہ کو ڈھانپنے سے حفظ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. حفظ کا تقاضا پورا ہوگا تو آپ کو لازمی طور پر کچھ مراحل میں اس بات کو سمجھنا پڑے گا.
اچھا.
اور یہ دین کے سب احکام میں.
اچھا، کیسے؟
یعنی جب آپ دین میں کوئی حکم دیتے ہیں، تو ایک تو اس کا وہ پہلو ہوتا ہے جس میں وہ چیز متعین ہو کر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی بہتر صورتیں ہوتی ہیں. اسی سے دین میں دو اصطلاحات وجود میں آئی ہیں، فرض و واجب، آپ کہتے ہیں نا یہ نماز فرض ہے، اور مستحبات، پسندیدہ چیزیں. تو یہاں اب حفظ فروج میں جو اصولی بات کہی گئی ہے، اس میں ہمیں دونوں چیزوں کو متعین کرنا ہوگا. یعنی حفظ فروج کا لازمی تقاضا کیا ہے، اس کے مستحب تقاضے کیا ہے، دونوں چیزیں متعین کی جائیں گی. اور یہ آپ دیکھیے دین کے تمام احکام میں، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی چار فرض ہیں، عصر کی چار فرض ہیں، عشاء کی چار فرض ہیں، مغرب کی تین فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نوافل پڑھتے ہیں. یہ مستحبات ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں. اسی طرح کا معاملہ روزے میں ہے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، دوسرے بعض روزے رکھتے ہیں، نفل روزے، گویا ایک طریقے سے وہ استحباب ہے، وہ بہتری ہے جس کو آپ اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ الٹ کر دیکھیں تو دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، یعنی حرام قرار دی گئی ہیں، ان کے ساتھ بہت سی چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں. تو وہاں پر بھی دو مراحل پیدا ہو جاتے ہیں، حرمتیں، مکروہات. یہاں پر بھی دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، فرائض و واجبات اور مستحبات،
مطلب پسندیدہ چیزیں.
اس کو آپ اصول کے لحاظ سے ذہن میں رکھیے.
ٹھیک.
اب جب ہم پلٹ کر واپس آتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفظ فروج میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو آپ دیکھیں ایک سادہ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف نگاہ کو بھی روک دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسی رکاوٹ پیدا کر دینا چاہتے ہیں، تو اس کی متصل چیز تک اس کو چھپا لیجیے.
اچھا، یعنی
ایک آپ کی شرمگاہیں ہیں، ایک اس کے متصل اعضاء ہیں.
ٹھیک ہے، اوپر نیچے دونوں طرف
ظاہر ہے، یہی ہوگا نا. تو اب آپ پہلے آئیے مردوں کے معاملے میں. اگر آپ دیکھیے تو مردوں کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، یعنی مردوں کی شرمگاہیں ناف سے نیچے، تو اب ناف تک اوپر پیٹ کو چھپا لیجیے. رانوں کو چھپا لیجئے گھٹنوں تک. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف شرمگاہ پر کوئی جانگیا نہیں پہن لیا بلکہ اس کے ساتھ متصل اعضاء کو بھی ڈانپ لیا. تو یہ کیا ہے, یہ حفظ ہو گیا.
اچھا آپ سے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے, ہم جب گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو باؤنڈری وال بناتے ہیں, وہ گھر کے شروع سے نہیں شروع ہو رہی تھی, تھوڑے دور سے شروع ہو رہی تھی تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں سے ہماری ٹیریٹری شروع ہو رہی.
ہر جگہ انسانی فطرت ایسے ہی کام کرتی ہے. دیکھیے وہ جو تعبیر کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے محارم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرو, تو وہاں پر بھی کیا تعلیم دی کہ اگر تم بالکل چراگاہ کے کنارے پر آ جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ پھر دوسری طرف منہ مارو گے, تو ذرا فاصلے پر رہو. یہی وہ چیز ہے, اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے آپ کے ہم نے اصول کیا قائم کیا کہ حفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ متصل اعضاء کو بھی ڈھانپ لیں. تو آپ مردوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ ان کی شرمگاہیں کہاں ہیں, وہ متعین ہیں. اس سے اوپر کیا ہے, ناف تک آپ نے پیٹ ڈھانپ لیا, اس کے نیچے کیا ہے, آپ نے گھٹنوں تک رانیں ڈھانپ لیں. تو یہ گویا سطر کا تقاضا پورا ہو گیا, یعنی لازمی تقاضا پورا ہو گیا. اب پلٹ کر خواتین کی طرف آ جائیے تاکہ ہم پہلے لازمی تقاضے کو سمجھ لیں.
ٹھیک,
ان کا معاملہ مردوں سے مختلف ہو گیا. کیوں مختلف ہو گیا؟ ان کی شرمگاہیں جس جگہ مردوں کی ہیں وہاں تو ہیں ہی, ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. تو اب جب آپ تینوں جگہوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کے لیے طے کریں گے کہ حفظ کیسے ہوگا, تو آپ دیکھیے اسی اصول کا اطلاق کریں,
متصل اعضاء جڑتے
ہیں, یعنی متصل اعضاء جو ہیں ان کو ڈھانپیں گے. تو یہ یعنی جو مردوں کا معاملہ ہے وہ تو ہوگا ہی ان کے ہاں بھی, یعنی ناف سے نیچے آپ گھٹنوں تک تو آئیں گے ہی, لیکن اوپر کی شرمگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گریبان سے لے کے ناف تک بھی آ جائیں. یعنی وہ نیچے اتصال ہے اور کچھ اوپر سے آپ شروع کریں گے, منہ تو نہیں ڈھانپ دیں گے نا. اچھا, اس کے ساتھ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بازوؤں کے اوپر کے حصے بھی جڑے ہوئے ہیں.
جی,
یعنی یہ بھی متصل اعضاء ہیں,
آرم پٹس وغیرہ ہیں.
جی ہاں, یہ بھی متصل اعضاء ہیں نا. تو اب اگر عورت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو مردوں سے زائد کچھ اعضاء ہیں جو آپ ڈھانپیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گریبان سے لے کر آپ کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت کا سطر ہو جائے گا,
اور بازوؤں کا جو سائڈ ہے وہ بھی
ظاہر ہے وہ متصل ہے. یعنی اصول کیا آپ نے قائم کیا مردوں کے معاملے میں کہ شرمگاہ اور اس کے متصل اعضاء, عورتوں کے بارے میں بھی اسی اصول کو اپلائی کیجیے. یعنی ان کی شرمگاہیں کیونکہ ان کا سینہ بھی ہے تو اس وجہ سے اس کے متصل اعضاء.
ٹھیک ٹھیک,
تو اب جب آپ اس اصول کو اپلائی کریں گے تو بالکل سائنٹیفک طریقے سے متعین ہو جائے گا کہ اصل میں حفظ کا اطلاق لازمی طور پر کس پر ہوگا. آپ جب پڑھیں گے کہ ہمارے فقہا کس طریقے سے سطر کو طے کرتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے. یعنی کوئی دائیں سے روایت, کوئی بائیں سے روایت لیتے ہیں, اور وہ روایات بھی آپ جانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی. یہ بنیادی پرنسپل ہے. یعنی آپ کو حفظ فروج کی قرآن نے ہدایت کی ہے, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے مرد بیٹھا ہوا ہے. اچھا, مرد نے حفاظت کرنی ہے اور سامنے عورت بیٹھی جسے آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آپ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کا تقاضا صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ شرمگاہ کو براہ راست ڈھانپ لیں, اس کے متصل اعضاء کو بھی ڈھانپیں تاکہ نگاہ کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے. یعنی وہ اعضاء کہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں شرمگاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی, وہ بھی ڈھانپ لیے جائے.
اچھا,
اب ڈھانپنے کو دیکھ لیجئے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ڈھانپ تو لیا لیکن ایسے تنگ چست لباس سے ڈھانپ لیا کہ جو شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا ہے, تو آپ نے حکم کے مدعا کو الٹ دیا.
جی,
یعنی کپڑا تو لے لیا. اچھا, اسی طرح کوئی ایسا لباس پہن لیا جس سے جسم جھلکتا ہے,
سی تھرو ہے,
یعنی پتلا باریک لباس پہن لیا, تو ابھی تقاضا پورا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لازمی تقاضے ہیں وہ کیا ہوئے حفظ فروج کے. لازمی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. اگر اس سے آپ نیچے جائیں گے تو پھر اس پر بے حیائی کا یا اریانی کا اطلاق کرنا پڑے گا.
یعنی پھر خدا کی ہدایت کی سری خلاف ورزی ہو جائے.
یہ سری خلاف ورزی ہو جائے, یعنی گویا آپ نے فرض بھی نہیں پڑے. فرض بھی نہیں پڑے. تو اب دیکھیے دونوں کے جانب بالکل متعین ہو گیا کہ آپ نے شرم گاہوں کے متصل اعضاء مرد کے ڈھانپنے ہیں, شرم گاہوں ہی کے متصل اعضاء عورتوں کے ڈھانپنے ہیں. متصل یعنی جو شرم گاہ کے ساتھ ملے ہوئے اعضاء ہیں. تو وہ آپ خواتین کے دیکھیے تو یہ بازوؤں کے اوپر کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یہ شرمگاہ تو شامل ہی ہوگی, اس کے ساتھ پیٹ بھی ناف تک شامل ہو جائے گا, اور ناف سے نیچے گھٹنوں تک پہلے ہی موجود ہے. تو یہ لباس گویا سطر بن گیا، لازمی طور پر خواتین کو اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانپنا اور مردوں کو.
ٹھیک، یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہاں پہ، اگرچہ اس میں شرم و حیا کے پہلو ملوز رکھیں گے ہم، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لازم ہے یہ، تو اب ہم نے جو متصل چیزیں تھیں ان کو تو کہہ دیا کہ مثلا شرمگاہ سے نیچے بھی شرمگاہ، سے اوپر بھی سینہ بھی شرمگاہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا سینہ شرمگاہ ہے، تو اب لازمن جو سینے کا درز یا کلیوج ہے اس کو چھپانا بھی حکم کی پھر منشا ہوئی.
لازمن لازمن وہ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو یعنی خود سینہ ہے. یہاں تو جو اصول ہم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ متصل اعضاء کو چھپایا جانا چاہیے،
وہ گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے،
گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے. یعنی آپ منہ تو نہیں ڈھانپ لیں گے اس کے لیے، لیکن گردن کے نیچے سے بہرحال شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرف توجہ کو روکا جا سکے.
ٹھیک،
اس طرف توجہ مبذول نہ ہونے پائے، اس کے رستے میں گویا ایک رکاوٹ یا آڑ کھڑی کر دی جائے. تو یہ اصول واضح ہو گیا، اصول کا اطلاق یہ ہو گیا. وجوب لزوم یعنی یہ تو لازم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس سطر کا لحاظ رکھنا ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پورے دین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں نہیں رکیں گے جہاں کم سے کم مطالبہ پورا ہو گیا، یعنی فرض ہی نہیں پڑیں گے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بعد آدمی کو دین کے حکم کے امتثال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے چاہیے. یعنی اب یہ لازم تو نہیں رہا. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو نے آ کے پوچھا، تو آپ نے بتایا یہ فرائض ہیں، تو اس نے کہا میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی، تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں جانے والا ہے، دیکھ لو اس کو اس میں. تو جب آپ نے فرض پورا کر دیا تو تقاضا تو پورا ہو گیا، اب آپ پہ نکیر نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حیا کے یا عفت کے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی متعین ہو گیا، لیکن آگے بڑھنا چاہیے نا. شائستگی، تہذیب، ثقافت، اس کا حسن، یہ اسی حفظ فروج کو سامنے رکھ کر کچھ مزید تقاضے بھی کرے گا. وہ تقاضے کیا ہوں گے؟ مستحب تقاضے. یعنی وہ فرض و واجب نہیں ہوں گے، مستحب پسندیدہ چیزیں. آپ تھوڑے آگے بڑھے دیکھیے، سب سے پہلے مردوں کے اوپر آ جائیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ناف سے گھٹنوں تک لنگوٹی باندھ کے تو نہیں پھرتے؟
جی،
یعنی میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے تھے تو اتنا ہی لباس ہوتا. سر کے اوپر جب چارے کا گٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی لباس ہوتا ہے، کم و بیش گرمی سردی اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ذرا ملنا ہے دوسروں سے، تو ایک تہذیب کا تقاضا لباس میں پیدا ہوتا ہے. لباس زینت بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو، لیکن ایک تہذیبی تقاضا پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مرد لوگ بھی، یعنی خود میرے والد یہی کرتے تھے، انہوں نے گرمیوں میں عام طور پر اسی طرح تہمت باندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ گھٹنوں تک ہی ہوتا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے اور بس ناف تک، تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک صدری سی ہوتی تھی بنی ہوئی، وہ پہن لیتے تھے،
وہ کپڑے کی ویسکوٹ ٹائپ سی،
ہاں بھائی اس طرح بنی ہوتی، تو اس میں جیبیں بنی ہوتی تھیں، وہ پہن لی جاتی. تو اب کیا ہوا، گویا آپ اب استحباب میں داخل ہو گئے. اچھا، اسی طرح اب خواتین میں آ جائیے. خواتین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ یہاں تک تو خیر اتصال کی وجہ سے ڈھانپنے ضروری ہی تھے بازو، آگے تک بھی تھوڑے سے ڈھانپ لیں. اچھا، یہ جو آپ نے نیچے تک لباس پہنا تھا، یہ پنڈلیوں میں بھی تھوڑا سا نیچے چلا جائے. تو کیا ہوا، وہی چیز جو صدری پہن کے پوری ہو گئی مردوں کے ہاں، وہ خواتین کے ہاں بھی پوری ہو گئی. تو ایک پہلا مرحلہ تھا وجوب کا، لزوم کا، جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا تھا. اب یہ آپ ذرا تہذیبی معاملے میں چلے گئے، گویا آپ نے جو پسندیدہ لباس ہے یا لباس میں یا حفظ فروج میں پسندیدہ چیزیں بھی کرنی شروع کر دیں،
یعنی لازم سے بہتر کی طرف،
لازم سے بہتر کی طرف چلے گئے. لیکن بہتر کے بعد بہترین بھی ہوتا ہے. بہترین کیا ہوگا یعنی مردوں اور عورتوں میں، تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بھائی بہترین کا بھی ہمیں فطری شعور حاصل ہے.
جی،
یعنی ہم کیا ہر موقع کے اوپر ایک صدری پہن کر اور نیچے تہمت یہاں تک باندھ کر ہی جاتے ہیں؟ نہیں، اب پورا لباس آ جاتا ہے. تو پورا لباس آپ اندازہ کیجئے کہ مردوں کا کیا ہوگا، بھائی ایک پورا قمیص پہنیں گے، نیچے کو پاجامہ پہنیں گے، کو پتلون پہنیں گے. اچھا تہمت بھی باندھنا ہے تو ذرا نصف ساق تک نیچے چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مرد عام طور پر سر بھی ڈھانپتے تھے,
جی جی جی
یعنی پورا لباس سمجھا اس کو جاتا تھا. ہماری تہذیب میں آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ آپ بزرگوں کے سامنے گھر میں سر ڈھانپے بغیر بھی نہیں جاتے تھے.
50 سال تو
اب یہ جو پورے لباس کا تصور آتا ہے, تو یہ پورے لباس کا تصور کیا ہے, یہ اب زینت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور استحباب کا پہلو بھی رکھتا ہے. تو استحباب کی بہترین صورت کیا ہوگی کہ آپ نے پورا لباس پہن لیا. میں یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو تین مراحل پیدا ہو گئے,
جی,
یعنی مردوں کے لیے وجوب کا دائرہ کیا تھا, ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر تھا, لازم تھا, یہ ہر حال میں ڈھانپنا ہے.
ٹھیک,
گھروں میں بھی لوگ آتے تھے اسی طریقے سے, عورتوں سے بھی بات کرتے تھے, رستے میں بھی ملتے تھے, یعنی یہ تو لازم ہو گیا. لیکن اس لازم تک آپ نہیں رکیں گے, آپ اس سے آگے تہذیب کا تقاضا. کس چیز کی تہذیب؟ آپ کے حفظ فروج کے اس عمل کی تہذیب. یعنی تہذیب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو بنانا, سنوارنا, بہتر کرنا. تو آپ نے بہتر کر کے کیا کیا, ایک صدری پہن لی, یا قمیص پہن لیا, یا چلیے وہ ایک کوئی بغیر بازوئے کی شرٹ پہن لی, میں مرد کی بات کر رہا ہوں, اور مزید آگے بڑھے تو پورا لباس پہن لیا. تو تین چیزیں ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلی کیا ہوگی, وجوب اور لزوم, یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے. دوسری کیا ہوگی, یہ بہتر ہے. تیسری یہ کیا ہوگی کہ یہ تو بہترین ہے. یعنی استحباب کے تقاضے بھی پورے ہو گئے. تو اس سے گویا جو ہماری تہذیب, حیا پر مبنی تہذیب ہے, اس کے تینوں مراحل مکمل ہو گئے. حیا اور عفت کے جو بنیادی تصورات ہیں ہمیں دیے گئے ہیں, یہ اس کا ظہور ہوا ہے نا. حفظ فروج کو ہم نے پہلے لزوم تک سمجھا, پھر اس کے استحباب کے دائرے بھی متعین کر لیے. اب خواتین پر آ جائیے, تو خواتین کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے. یعنی جو آپ کا لزوم کا دائرہ تھا وہ تو یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مکمل ہو گیا. آپ نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر اسکرٹ پہنتی ہیں خواتین,
جی,
اس میں کیا ہوتا ہے, یعنی بازو بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. آپ ملکہ برطانیہ کے لباس دیکھ لیجیے, وہ عام طور پر ایسے ہی پہنتی ہیں. اچھا, لیکن پنڈلیاں کچھ تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے پنڈلیاں بھی ڈھانپ لیں اور یہاں تک بھی آپ کا لباس, یعنی بازو بھی یہاں تک آ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر میں داخل ہو گئے. اب آپ استحباب کے دائرے میں خاتون داخل ہو گئی. اور اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر سر کو بھی ڈھانپ لیا, کوئی اسکارف لے لیا, دوپٹہ لے لیا, تو اب تو بہترین صورت ہو گئی نا, لباس مکمل ہو گیا. تو ہم نے مرد کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی, عورت کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی.
ٹھیک, عام صاحب یہاں دو سوالات جو ہے نا, وہ آپ کی بات اگر جاری ہے تو اس کو جاری رکھیں, ورنہ میں دو سوال پوچھ سکتا ہوں.
آپ پوچھ لیں.
ایک بڑا اصولی سوال اس پورے تصور پہ جو آپ نے پیش کیا ہے, اور جو اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے اس میں, یہ بڑا نمایاں پہلو ہے کہ بھائی گاندھی صاحب دین کے اندر جو چیزیں لازم تھیں ان کو نکال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں, جبکہ علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مطلوب چیز ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ڈھانپو, کیونکہ اگر سفر سب کچھ ڈھانپنے سے شروع ہوگا تو اس کا خاتمہ کوئی انکار کرے گا تو لزوم پر ہوگا. آپ شروع لازم سے کرتے ہیں اور آگے بہترین کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو کوئی آدمی تو پھر لازم بھی رہے گا, وہ آگے جائے گا.
یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. آپ نے یہ دین چند لوگوں کو نہیں بتانا, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں بتانا, اس کو ساری دنیا نے اختیار کرنا ہے. اس وجہ سے جو پیغمبر کی بتائی ہوئی ترتیب ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ لزوم سے شروع کریں گے, استحباب کی ترغیب دیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ جو بدو کے ساتھ گفتگو ہے وہ بھی یہی ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر توجہ دلائی ہے, ہمیشہ وجوب سے شروع کیا ہے اور استحباب کی طرف گیا ہے. یعنی آپ ساری زندگی میں دیکھ لیں. اچھا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے کتنے شدید نقصانات ہوتے ہیں اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں. آپ یاد کریں ذرا اس بات کو کہ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی آج سے 50-60 سال پہلے, تو کیا سنا؟ ظاہر ہے کہ والدین بچوں کو نماز کا تو بتاتے ہیں نا,
جی.
مذہبی گھرانے تھے ہمارے, تو ہمیں بتایا گیا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے.
ہاں بالکل,
مسجد میں گئے تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا.
جی,
یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گاؤں کی مسجد میں جا کے جب میں نے دیکھا تو اس میں ایک چارٹ بنا ہوا تھا, اس میں بھی عشاء کی 17 رکعتیں تھیں. میں ابھی باقی کی بات نہیں کر رہا, ایک نماز کو لے کے ذرا تحلیل کیجئے اس بات کی. اب تحلیل کیجئے آپ علم کی روشنی میں, تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ یعنی عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں بیان کی جاتی ہیں, ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے.
اچھا,
نہ کبھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. پورے ذخیرے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کی سیرت کا. یہ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ سنت کیا ہے, یہ وہ نوافل ہیں جو حضور نے پڑھے یا پڑھنے کی ترغیب دی. یعنی آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی مقرر کی فرض, جیسے ہم نے یہاں متعین کیا نا کہ حفظ فروج میں فرض و واجب کیا ہے. تو نماز میں فرض کیا ہے؟ 4 رکعتیں عشاء کی. ایک نماز کو لے لیں, اس ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. چار رکعتیں تھیں وہ ہمیں پڑھنا تھی, لازماً پڑھنا تھی, اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ماخوذ ہوں گے, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. اس سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دو یا چار رکعتیں پڑھی عشاء سے پہلے, نہ کبھی پڑھنے کی ترغیب دی. پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. اچھا, ہمارے علماء نے وہ بھی شامل کر دی. اب آپ آگے بڑھیے, آگے بڑھیے تو اس کے بعد کیا ہے, دو رکعتیں آپ عشاء کی پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. یہ وہ رکعتیں ہیں جس کی حضور نے ترغیب بھی دی, جو آپ پڑھتے بھی تھے. تو آپ کی پوری نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کیا ہوتی تھی, چھ رکعتیں, یعنی چار فرض کی رکعتیں اور دو نفل آپ پڑھتے تھے, جو چونکہ آپ نے پڑھے تو اب ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو میں کیا کروں, یعنی لوگوں کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی, یا سترہ رکعتوں سے شروع کروں؟
تو جس کو سترہ کہیں وہ ڈر کے مارے پڑے.
اب ہمارے علماء نے کیا کیا کہ ایک تو وہ چار پہلے شامل کر دیں بعض ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر. آگے کیا کیا, آگے یہ ہے کہ نفل بھی رکھ دیے, یعنی جو حضور نے نہ کہے کبھی نہ کبھی پڑھے. تو آپ دیکھیے کہ اس پر دو نفل پڑھے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد تین وتر پڑھے جاتے ہیں. وتر کیا تھے؟ وہ تہجد کی نماز تھی. یعنی بالکل ثابت ہے یہ بات کہ تہجد کی نماز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, صحابہ اکرام شوق سے پڑھنے لگ گئے. جب انہوں نے پوچھا کہ ہم بعض اوقات اٹھ نہیں سکتے, یعنی ان میں سے بعض نہیں, تو آپ نے ان کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی. وہ جو اجازت جس روایت میں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم تہجد کے وقت اٹھو گے تو پھر اسی وقت پڑھو.
اچھا,
لیکن اگر تمہیں شبہ ہے کہ نہیں اٹھ سکو گے تو پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو. تو ہم نے وہ کیا کیا, اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی, تین رکعت, اس کو وتر کے نام سے عشاء کی نماز کا حصہ بنا دیا. اچھا, اس کے بعد بھی دو نفل. وہ دو نفل کہاں سے آئے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تہجد کی نماز فرض تھی تو کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اس کے بعد جیسے مغرب کے بعد آپ دو رکعتیں نفل پڑھتے ہیں تو اپنی فرض نماز کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے.
اچھا,
جس میں تیرہ رکعتوں کا ذکر سیدہ عائشہ کی روایت میں آ گیا, وہ اسی طرح بنتی ہیں. تو وہ دو نفل بھی ہم نے شامل کر لی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب سترہ رکعتوں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. یعنی نہ بچہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, نہ بڑا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, بس پھر یہی ہے کہ چند خانقاہی مزاج کے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں جب پہلی مرتبہ عالم عرب میں گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں تو بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ لازمی نماز کون سی ہے, نفل نماز کون سی ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کون سے. تو اس وجہ سے دین کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں, کیونکہ اس دین پر سب لوگوں نے عمل کرنا ہے. جو فرض یا واجب ہے وہ لازماً بتایا جائے کہ اختیار کرنا ہے. تو ہم نے یہاں متعین کر دیا کہ لباس کے بارے میں حفظ فروج کا فرض و واجب تقاضا کیا ہے, وہ پورا کریں آپ, لیکن وہ کم سے کم ہی ہے. اب آپ آگے ترغیب دیں گے, یعنی ایک چیز لازم ہو گئی, آگے نوافل کی کیا ہوتی ہے یا استحباب کی ترغیب دی جاتی ہے. دیکھو, اسی میں حسن ہے, اسی میں خوبی ہے, اسی میں تہذیب کا ظہور ہے, اسی میں جو ہمیں پاکیزگی چاہیے اس پاکیزگی بھی تو بڑھانا ہے نا اس کو. تو یہ جو دوسرے پہلو ہیں اس کا نتیجہ کہ آپ کا مخاطب ریلیکس ہو گیا.
جی,
یعنی اگر آپ نے اس کو پہلے ہی مرحلے میں سترہ رکعتوں سے شروع کر دیا تو وہ تو بھاگ جائے گا وہاں سے. آپ نے اس کو بتایا کہ یہ لازم ہے, یہ پڑھنا چاہیے, اس کے آگے یہ ہمارے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, اور پھر اس کے بعد آزادی ہے, آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہے.
اچھا ہم صاحب, دیکھیں یہاں ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ آپ نے جو پہلو بتایا انسانی نفسیات کا, یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے پرواہ بھی ہیں لوگ, صرف جس طرح آپ نے کہا وہ ایک کپڑا ڈھانپا ہوا ہے, لیکن ہماری بچیاں اگر لازم پورا کریں تو ہماری سوسائٹی کو کہتی ہے کہ تم تو بے حیا ہو گئے. تو وہ دل میں پھر ان کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے حیائی تو وہ تھی, میں تو اس کو چھوڑ کے کم سے کم ایک ساتھ لباس میں آئی ہوں. تو اس سے پھر وہ جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا.
نہیں, وہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم نے بتانا شروع کیا لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کا علم دیا اور یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی جو عشاء کی فرض نماز ہے جو آپ کو لازماً پڑھنی ہے وہ تو چار رکعتیں ہیں. اور یہ بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کا آخری پیغمبر بھی جو عشاء کی نماز پڑھتا تھا وہ چار رکعتیں تھیں, یعنی دو نفل پڑھتے تھے آپ, انہی کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے. جب یہ بتانا شروع کیا ہماری ماؤں نے, ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نماز کا ستیہ ناش کر دی ہے, نماز باقی کہاں رہ گئی ہے. تو آپ دیکھیں وہ جو بے حیائی وہاں پیدا ہو رہی ہے, وہ بھی کیا ہے کہ جو آخری چیز ہے, یعنی استحباب کا لباس ہے, جو خوبی کا لباس ہے, جو تہذیب کا ظہور ہے, اس کو ہم نے فرض و واجب کی جگہ سے شروع کر دی. دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں, پیشوں میں بہت سے فرق پڑ گئے، خواتین کو اب بہت سے کام کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑ گیا، وہ ڈاکٹر ہو گئیں، وہ استاد ہو گئیں، ان کو دفتروں میں جانا پڑ گیا، تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تو یہ سب کا سب ہمارے ان تصورات کے ساتھ متصادم ہونا شروع ہو گیا. تو اگر آپ پوری بات بتاتے اور یہ کہتے کہ یہ ہے حفظ فروج کا لازمی تقاضا، اس سے آگے استحباب ہے اور استحباب کے بھی درجات ہیں، یعنی بہتر ہے پھر بہترین ہے. بہترین کو آپ ہدف تو بنائیں گے، اسوہ تو بنائیں گے، نمونہ تو بنائیں گے، لیکن یہ کہ لازم کیسے کر دیں گے، یہ میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے. اور یہ بات بھی عرض کر دی ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین اگر کی ہوتی تو پھر تو بہت آسانی ہو جاتی، چونکہ آپ نے نہیں کی تو اب ہم نے اس زبان کے قاعدے کو سمجھا، حفظ کے مطلب کو متعین کیا، اس کے اطلاق کا اصول بنایا اجتہادی طور پر، پھر اس میں بتا دیا کہ یہ حصہ لازم ہو گیا اور یہ حصے استحباب میں چلے گئے. اس باب میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، سیدہ عائشہ ہی نے اس کو روایت کیا ہے، اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس بہترین صورت کو نمایاں کرتی ہے جس کو میں نے آخر میں بیان کیا. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ سیدہ اسماء کسی موقع کے اوپر آئیں اور انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا. ابھی ہم نے یہ بات کی نا کہ ایک تو لباس کہاں تک ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ ایسا چست نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے شرمگاہیں نمایاں ہوں، وہ ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جسم جھلکے. تو لباس تھوڑا ڈھیلا ڈالا ہو، وہ ایسے کپڑے کا ہو کہ جو جسم کو نمایاں کرنے والا نہ ہو اور پھر یہاں تک ہو، اس کو ہم نے متعین کر دیا. تو وہاں روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو اسماء کون ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہاں کا تصور ہے اس کے لحاظ سے ان کے لیے غیر محرم ہے
جی،
وہ تشریف لائیں تو انہوں نے کچھ باریک لباس پہنا ہوا تھا. حضور نے منہ موڑ لیا اور پھر ان کو نصیحت کی. نصیحت کیا کی کہ اے اسماء، ان المرء اذا بلغت المحیض لم یسل لہا، اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اَن یرا منہا الا ھذا و ھذا و اشارہ الی وجہی و کفیہ، یعنی آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب عورت بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کے یہی حصے نمایاں ہونے چاہیے.
اچھا،
اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ بہترین لباس کیا ہے جب خواتین آئے، اسی کو ہم نے یہاں متعین کیا
جی.
اچھا بہترین لباس، لیکن اب مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو بنا استدلال بنا نہیں سکتے.
کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت ضعیف ہو گئی.
اچھا.
یعنی روایت مرسل ہے، اس میں خالد بن دریک ہیں جن کے بارے میں محدثین نے یہ صراحت کر دیا، ابو داؤد میں یہ روایت اور اس میں خود امام ابو داؤد نے بتا دیا کہ لم یدرک سیدہ عائشہ، یعنی انہوں نے اصل میں سیدہ عائشہ کا زمانہ نہیں پایا.
اچھا.
لم یدرک عائشہ رضی اللہ عنہ
جی.
تو انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا. جب ان کا زمانہ نہیں پایا تو ظاہر ہے کہ پھر روایت کے اندر انقطاع واقع ہو گیا.
ٹھیک، اچھا ایک سوال
یہ واضح ہو گیا
جی.
تو اب جب ہم اسے بنا استدلال نہیں بنا سکتے، ورنہ ضرور پیش کرتے کہ خود حضور نے یہ جو بہترین صورت ہے وہ یہی طے کی ہے. یعنی اس میں کوئی نقاب نہیں ہے، اس میں کوئی چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے، وہاں محرم اور غیر محرم کا معاملہ ہی بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کی بہن ہے.
اچھا،
لیکن خالد بن دریک چونکہ لم یدرک عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، تو اب یہ روایت چونکہ منقطع ہو گئی ہے، یعنی ارسال کی وہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں درمیان میں ملاقات کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، تو بنا استدلال نہیں بنے گی. رہنمائی لے لیں اس سے. تو وہ میں نے متعین کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیے آپ شروع کہاں سے کریں گے. آپ شروع یہاں سے کریں گے.
ٹھیک، اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس بات تک، اگر یہاں سے ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ، جب ہم نے کہا حفظ فروج اس میں لازم جب ہم نے طے کیا، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب آپ نے لازم طے کیا کہ متصل اعضاء سینے سے اوپر اور شرمگاہ سے نیچے تک ہونے چاہیے ہیں، اور جو مقصد ہے آپ نے فرمایا کہ باریک پہن لیں یا چست پہن لیں مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک سینے کو دو کپڑوں سے نہ ڈھانپا جائے، یعنی ایک تو آپ نے سینہ ڈھانپ لیا لیکن سینے کے خد و خال یا سینے کا جو حجم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، تو وہ بھی تو مقصد کو فوت کرتا ہے، تو ہمیں لازمن سینے کے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈالنا چاہیے جس سے سینہ چھپ جائے. اسی سوال کے جواب سے آپ تیسرا پہلو بھی اگر چاہیں تو نمایاں.
یہ اصل میں لباس کے بارے میں جب ہم نے متعین کر دیا کہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس سے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں،
جی
پہلی بات کہی
جی.
دوسری بات کیا کہی؟ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعضاء جھلک رہے ہوں، یعنی اتنا باریک کپڑا نہیں ہونا چاہیے. دو باتیں کہی ہم نے
جی.
ان کا لحاظ کر کے آپ نے قمیص ایسا پہن لیا جو ذرا ڈھیلا ہے، تو بس تقاضا پورا ہو گیا. अच्छा, कमीज ऐसा था कि बहुत चुस्त था।
जी
तो अब जब आपने ये बुनियादी बात वाज़े कर दी, तो एक मुसलमान खातून खुद ये चाहेगी कि अच्छा वो अपने सीने पर कुछ दुपट्टा या कोई चादर
स्काफ
बांधे।
ले ले या कुछ चीज।
यानी ये असल में अब उसका अमली इजहार है कैसे करना है। यानी हम लिबास नहीं तय करने के लिए बैठेंगे कि आप कौन सा लिबास पहने।
ठीक ठीक
लिबास तो तमद्दुन के लिहाज से, हालात के लिहाज से, मुल्कों के लिहाज से, कौमों के लिहाज से ख्वातीन मुंतखब करेंगे खुद। लेकिन जो बुनियादी बात थी वो हमने हिफ्ज़ फ़रूज का तकाजा वाज़े कर दिया कि तकाजा उसका क्या है। वो तकाजा ये है कि शर्मगाहों के मुत्तसिल आज़ा ढांप लिए जाएँ, ये उसूल हो गया। इतलाक़ करके बता दिया कि मर्दों के लिए कौन से हैं, औरतों के लिए कौन से हैं, यहाँ तक वजूब और लजूम हुआ, यानी ये गोया फ़र्ज़ वाजिब हो गया। इसके बाद हमने इस्तेहबाब के दर्जे बताए, और फिर ये बताया कि जो एक रवायत हमारे पास मौजूद है कि जब औरत बालिग हो जाए तो लम यसलो लहा युरा मिनहा इल्ला हाज़ा।
यानी ये नहीं कहा कि हराम है उस पर, कहा
उसमें भी मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए कि उसके आज़ा में से इसके सिवा कोई नुमाया हो। तो ये बात खुद वाज़े हो गई। लेकिन मैंने अर्ज़ कर दिया कि इस रवायत को हम बिना इस्तदलाल नहीं बना सकते। चुनाचे मैंने भी अपनी किताब मीज़ान में फिर इसको नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से अगर किसी रवायत में इस नौइयत का ज़ोह पैदा हो जाए, यानी इत्तिसाल नहीं हो रहा सनद का, या रावी के बारे में ये मालूम हो गया कि वो सिका नहीं है, या उसके हिफ्ज़ो इतकान पर कोई राय आ गई, तो फिर उसको बिना इस्तदलाल नहीं बनाया जा सकता। तो हमने अकली और इश्तिहादी तौर पर पूरी बात तय कर दी, और वही बात बिल्कुल नुमाया होकर आ गई। तो लम यसलो लहा के अल्फाज ने बता दिया कि हुजूर भी ये कह रहे हैं कि ये मौजू नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, गोया आप भी यहाँ पर बेहतरीन लिबास की तरगीब दे रहे हैं। तो बेहतरीन हैत क्या बनी? बेहतरीन हैत वही बनी जो हमारी तहजीब में राइज है, यानी ख्वातीन पूरा लिबास पहनती हैं, सर पर कोई दुपट्टा या स्कार्फ भी ले लेती हैं, देहात में आमतौर पर चादर ले लेती हैं। तो ये पूरा का पूरा तहजीबी वजूद है जिसमें हिफ्ज़ फ़रूज ने ज़ुहूर किया है। यही तस्वीर हमारे सामने हमारी अपनी तहजीब में हर जगह जहां आप देखें मजहबी एहसास के साथ जब औरतें लिबास पहनती हैं सामने आ जाती है। लेकिन ये इस्तेहबाब के दर्जे की चीज़ है, यानी पसंदीदा तरीन, बेहतरीन। इससे नीचे आप आएंगे कि वो कौन सी नमाज है कि जिसको आप नहीं पढ़ेंगे तो माखूज होंगे, पढ़ लेंगे तो अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा। वो लिबास के मामले में भी, हिफ्ज़ फ़रूज के मामले में भी वो पहला मरहला है। मर्दों के लिए भी हमने मुतय्यन कर दिया, औरतों के लिए मुतय्यन कर दिया।
ठीक। अरे हम सर, एक सवाल इस यहीं पर पैदा होता है, वो ये कि हम ये देखते हैं कि दीन ने जब नमाज के आदाब हमें बताए हैं तो उसमें जो औरतों से मुतल्लिक आदाब हैं उसमें तो सर ढांपने की भी कहा गया है, कहा कि नमाज तो अल्लाह के उस तरह मकबूल नहीं होती। तो फिर अल्लाह का इसका मतलब मंशा अल्लाह की यह है कि बेहतरीन तक ही जाना है, और नमाज में उसको एक तरह से लाजिम कर दिया गया है। तो जब नमाज में एक चीज़ लाजिम है तो हम मुसलमान औरत को क्यों नहीं कहेंगे कि अल्लाह ने वहाँ लाजिम किए तो यहाँ भी इसका एहतमाम करो?
ये एहतमाम के लिए तो कहा जाएगा ना, मर्दों को भी कहेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि आपने लंगोटी बांधी हुई है, आपने तहमत जो है वो घुटनों तक बांधा हुआ है, तो इसी के साथ आप मिलने के लिए तशरीफ ले आए। यानी हमने वजूब को बयान कर दिया, बाकी आगे तरगीब की चीज़ें। आप देखिए कि आपकी बच्चियां हैं, वो जब बलूग की उम्र को पहुंचेंगी, जाहिर है कि वो मौजूदा तहजीब में रह रही हैं। इसमें अब आपके तहजीबी रवायात वो किस्सा माजी हो चुकी हुई हैं, उनको आप मज़हब बताएंगे। अब यहाँ से बताएं उनको, देखिए बेटे ये है असल में हिफ्ज़ फ़रूज। हिफ्ज़ फ़रूज क्यों लाजिम किया गया है उसके पीछे सारी बात बता दें। तो गज़ बसर आपने समझाया, हिफ्ज़ फ़रूज बताया, अब आपने लजूम पर खड़ा कर दिया। अब वो कहती हैं कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, जब उनके अंदर मजहबी जज्बा या एहसास पैदा हो जाए तो जैसे बच्चे को आपने चार फर्ज पढ़ने के लिए कह दिया, वो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आप वक्तन फ़क्तन तरगीब दें कि बेटे ज़्यादा अजर हासिल करने के लिए आप नवाफिल का एहतमाम भी किया करें, और ख़ास तौर पर उन नवाफिल का जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, जितने भी पढ़ते, यहाँ यही करें। यानी बेहतर की भी तरगीब दें, बेहतरीन की भी तरगीब दें, लेकिन ये बता दें कि लाजिम क्या है। वही बात कि इशा की नमाज के बाद आदमी रात भर नफल पढ़ना चाहता है, पढ़े, उसके अंदर मजहबी एहसास पैदा होगा, मजहबी जज्बा पैदा होगा, अल्लाह से ज़्यादा अजर हासिल करने की तमन्ना पैदा होगी, पढ़ेगा। लेकिन आप दीन बताते वक्त अपने एहसास को क्यों दूसरों पर ठूंसते हैं? वहीं से शुरू करें। तो लाजमी लिबास कौन सा है मर्दों और औरतों के लिए? जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, दफ्तरों में मिलें, सराय में मिलें, बाहर मिलें, अंदर मिलें, इसी तरीके से अपने घरों में आना जाना हो, वही है जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया, लाजमी। लेकिन उस लाजमी पर क्या हम मर्द इक्तफा करते हैं? تو خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں تزکیہ، پاکیزگی وہ ہدف ہے اور حفظ فروج کا حکم دیا گیا ہے۔
ٹھیک، پیغام صاحب یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نماز میں آپ اگر لازم لباس پہن لیں تو ٹھیک ہے، نماز قبول تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ بہترین لباس پہنے تو زیادہ اجر ملے گا، وہاں پر تو سنت
وہاں بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے۔ دیکھیے اس کے تو آداب ہی الگ ہیں، آپ بالکل طاہر مطہر ہوتے ہیں، عام حالات میں آپ سے تقاضا تو نہیں کیا گیا کہ آپ ہر وقت باوضو رہا کریں، لیکن نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جنابت کے بعد بھی کوئی لازم تو نہیں ہے نا کہ آپ غسل کریں، لیکن اگر آپ بارگاہ خداوندی میں جا رہے ہیں تو آپ کو غسل کر کے جانا ہوگا۔ تو نماز کے، حج کے، عبادات کے بالکل الگ آداب ہیں۔
ٹھیک، تو ہم سے ہمارے پاس وقت 5 منٹ باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلا نقطہ تو شاید اگلی نشست میں زیر بحث ہے، جو آپ سورہ نور کا، یہ جو پوری بحث ہم نے شروع کی تھی اس میں لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ مثلا مسئلہ کیا پیدا ہوا، جب قرآن نے کہا حفاظت کرو تو قرآن نے کوئی پیرامیٹرز نہیں بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کرو، اس کے نتیجے میں یہ جو عقلی استنباط ہوا اس کو معاشرے پہ آپ نے کیسے اپلائی کیا، اس پوری گفتگو کا جو آج ہم نے کی اس کا خلاصہ جامع
کیا۔ میں گزارش یہی میں نے کیا نا، دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک چیز یہ تھی کہ خود قرآن مجید یہ تفصیل کر دیتا، اس نے نہیں کی، ایک ایسی تعبیر اختیار کی جس تعبیر نے ہماری رہنمائی کی کہ اب ہم اس تعبیر کا مدعا سمجھ کر اپلیکیشن خود کریں۔
اچھا کیوں نہیں، ہم سے اگر قرآن یہ بتایا تھا کہ گردن سے لے کے عورتیں ٹخنوں تک ڈھانپ لیں اور مرد یہاں سے یہاں تک ڈھانپ لیں۔
دیکھیے بات یہ کہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لباس کون سے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھا میں تو عرض کر رہا ہوں کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں مزید کوئی تنقید نہیں کی، ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، اس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ بھی یعنی اس طریقے سے سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہوئی کہ بنا استدلال بنائی جا سکے۔ ہمارے پاس راستہ ہی اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اس کو لیں اور لے کر یہ دیکھیں کہ اس کا مدعا کیا ہے، اور دیکھیے اس کو بالکل آپ سائنٹیفکلی طے کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں الٹ کے یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ بالکل ایک واضح بات تھی، اس وجہ سے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اچھا،
یعنی یہ بالکل ایک عقلی مقدمہ ہے، سائنسی طریقے سے آپ اس کو متعین کر سکتے ہیں، آپ عربی زبان جانتے ہیں، حفظ فروج کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہے، جس جگہ پر آیت آئی ہے اس کو جان لیا ہے، لازمی اطلاق ہی ہو جائے گا اور آگے کے معاملات بھی خود بخود طے ہو جائیں۔
یعنی جیسے آپ حفاظت عام طور پہ کرتے ہیں وہی یہاں پر بھی کریں گے،
وہی ظاہر ہے کہ وہ آپ سے آپ اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ ان دو ایکسٹریمز کو چھوڑ دیں
جی،
یعنی ایک ایکسٹریم وہ جس میں بکنی پہنا دی گئی اور ایک ایکسٹریم وہ کہ جس میں عورت کو آپ نے ٹوپی والا برقع پہنا دیا، نقاب اڑا دیا
جی،
ان دونوں کو چھوڑ دیں تو باقی پوری کی پوری انسانیت کے اندر اصل میں انہیں تینوں چیزوں کا ظہور ہوا۔ یہ اصل میں اتنی عقلی، اتنی فطری ترتیب ہے کہ لازم کیا ہے، استحباب کے درجے ہی کیا ہے، کہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ قرآن مجید اس کی تفصیلات بیان کرتا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابیات، اس زمانے کی خواتین، شرفا کی خواتین عمومی طور پر اس کا ایسے ہی احترام کرتی رہی ہیں، خود ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے اپنے معاشروں کے اندر بھی یعنی کہیں کہیں تو ظاہر ہے انحرافات موجود ہیں اور اس میں بھی وہ ایکسٹریمز وجود میں آ رہی ہیں، لیکن عمومی طور پر انہی دائروں کے اندر خواتین بھی لباس پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں۔ تو مردوں کے معاملے میں بھی قرآن نے وہی بات کہی ہے، عورتوں کے بارے میں وہی بات کہی ہے۔ حفظ فروج یہ اصل میں وہ بنیادی ہدایت ہے جو آپ کے ہاں لباس کے اس پہلو کو طے کرتی ہے جس کا تعلق شرمگاہوں کی حفاظت سے ہے۔ لباس کے دو پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں نا، کہ ایک وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے اور دوسرے زینت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ تو زینت کے پہلو تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذوق پر ہے، یعنی آپ نے قمیص کیسا سلوانا ہے، آپ نے پتلون کیسی پہننی ہے، آپ کا پاجامہ کیسا ہونا چاہیے، آپ تہمت باندھیں گے تو وہ کیسی ہوگی، یہ تو آپ کے ذوق پر ہے۔ لیکن جو بھی آپ لباس پہنے اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے، وہ حفظ فروج کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ حفظ فروج کیا ہے؟ وہ محض شرمگاہوں کو ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ نگاہوں کو ان تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ تو ان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ متصل اعضاء کو ڈھانپیں گے۔
ٹھیک ٹھیک، اچھا ہم سب آخری پہلو ہم اس کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ عام طور پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی موجودہ معاشرت میں انسان کو اپنی جنسی اعضاء کے معاملے میں بہت بے پرواہی ہے اور لباس جو ہے وہ چست سے چست اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، تو اس سینیریوز میں جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں بچی کے سامنے تک بھی لازم تو اتنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو कोई एक दिन तो नहीं बैठ के बताते कि जी ये लिबास है आपका, वो हमें भी तो देख रहे होते हैं कि हम बाहर जाते हैं बेहतरीन पहनते हैं, उसके बाद हम बेहतर पहनते हैं। तो ये तरबियत के जरिए हम बच्चों को कंटिन्यूसली ये बता रहे होते हैं कि लाजिम क्या है और बेहतरीन क्या है।
ये यही चीज़ हमारी यानी तालीम तरबियत होती कैसे है? ज़ाहिर है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे हमें देखेंगे ना, अखलाकी हदूद का लिहाज करते हैं तो बच्चे हमें देखेंगे। तो हमें अपने बच्चों को जो तालीम देनी है वो यहीं से शुरू होगी कि हमारे दीन में बदकारी को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है। बदकारी तीन बड़े गुनाहों में से है। असल में यहां से बात शुरू करनी है, जहां से कुरान मजीद ने सूरह नूर में की। जहां आप बदकारी को गवारा भी कर लेंगे या बदकारी को कोई बड़ा गुनाह नहीं समझते, आमतौर पर हमारे यहां पहले ये रुझान यहां से पैदा हुआ है। देखिए, आप लिबास तक कभी बेहतियाती से जा ही नहीं सकते अगर वो बुनियादी मुकदमा ठीक है। बुनियादी मुकदमा दौरे हाजिर में ये बनना शुरू हो गया कि बामी रजामंदी से एक लड़का और एक लड़की अगर फर्ज कर लीजिए कि इस नौयत का कोई काम कर लेते हैं तो इसमें क्या क्यामत आ गई। हमारे यहाँ क्यामत है, यानी हमारे दीन में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? कत्ल। तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? जना और बदकारी। तीनों गुनाहों के बारे में कुरान मजीद ने सराहत की है कि अगर इन पर मुदावमत होगी, यानी इंसान इन्हीं में गलतान होकर दुनिया से रुखसत होगा, तो इसका नतीजा अबदी जहन्नम है, हमेशा की जहन्नम है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले वो बताएं, जब उसकी तालीम हो जाए तो अब जाहिर है कि हर एक के अंदर ये ख्याल पैदा होगा कि मुझे अपनी हिफाजत करनी है। अब आप आदाब पर आ जाएं और आदाब में ये बताएं कि देखिए इस तरह से इजाज़त लेनी है, ये गज़े बसर का मतलब है जिसका हमें लिहाज रखना है, पहरा अंदर ऐसे लगाना है, बाहर ऐसे आना है, और हिफ्ज़ फ़ुरूज ये हमारे यहाँ हमारी तहजीबी रवायत की बुनियाद है। मैंने एक मजमून लिखा हुआ है, कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा, मेरी किताब मकामात में जो है उसका उनवान है इस्लामी तहजीब। तो मैंने उसमें ये बताया कि वो तीन ही चीज़ों का मजमूआ है अगर आप गौर करें तहजीब के लिहाज से। हिफ्ज फरूज है, हिफ्ज मरातिब है, और अमर बिल मारूफ और नहीं इल मुनकर है। अगर आप तीनों चीज़ों को समझ लें तो बस आप दुनिया की सारी तहजीबों के मुकाबले में इस्लामी तहजीब की तस्वीर कायम कर लेंगे। अब उसका जहूर यानी अमर बिल मारूफ नहीं इल मुनकर का जहूर कैसे होगा, हिफ्ज फरूज का जहूर कैसे होगा, हिफ्ज मरातिब का जहूर कैसे होगा, वो मराकश में और तरह से होगा, इंडोनेशिया में और तरह से होगा, हमारे यहाँ कुछ और तरह से होगा, लेकिन बुनियादी रूह हर जगह कायम रहेगी। तो ये बुनियादी रूह हिफ्ज़ फरूज की ये हमें समझानी है अपने बच्चों को, और फिर उसका लाजमी हिस्सा समझा देना और तरगीब देनी है कि अब आप आगे बढ़िए। तरगीब को तरगीब ही रहना चाहिए। तरगीब को वजूब में ढाल देंगे तो फिर लोग उठा के उसी तरह 17 रकतों की तरह इशा की नमाज छोड़ के फारिग हो जाएंगे।
खान साहब बहुत शुक्रिया जी, यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। तो वो जो 23 एतराज़ात हैं उनमें पर्दे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है इस सिलसिले की, ये 8वीं किस्ती। गाम साहब से हमने सूरह नूर, जिनको गाम साहब इखलात मर्दुजन के आदाब में असल करार देते हैं, उसके दो पहलुओं को, इस्तेज़ान के बाद गज़े बसर और हिफ्ज़ फ़ुरूज, तफसील से जाना। अगली नशस्त में सूरह नूर तीसरा कौन सा पहलू बयान करती है और उलमा का ये नुक्ता नज़र कि चलिए आज़ाब में तो वक्ती नौयत के अहकाम थे अज़वाज मुतहरात के खास, लेकिन सूरह नूर के अंदर भी अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है, चेहरा ढांपने का, जो आयात इससे आगे आ रही हैं। गान साहब उनके बारे में भी पूछेंगे, और फिर हमेशा की तरह इस तरह हमने पहले किया कि जो पूरा तस्वुर गान साहब ने बताया है इसको उस दौर की सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद खवातीन ने क्या इसी तरह समझा, इसी तरह अप्लाई किया, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में गान साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गान साहब के वक्त का।
बहुत शुक्रिया।